ていうのがある。نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. حاضرين محترم, قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کئی جمعوں سے میں کر رہا ہوں اور اس پر ہی کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے اس میں خطاب کیا ہے اور ان کو یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو, دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, جس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے تمام تقاضوں پر عمل کرو. جب تم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس کے جتنے تقاضے ہیں ان پر عمل کرو. ایسا نہ کرو کہ جو تمہارا دل چاہے اس پر عمل کر لو اور جو نفس پر بھاری چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو, بلکہ نفس کو اچھا لگے نہ لگے, طبیعت پر گرانی ہو یا نہ ہو, توان و کرہن, خوشی خوشی کرو چاہے جبرن کرو, کرنا ہی ہے. پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ, تیتر بٹیر نہ بنو, آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو, مذبذبین بین ذالک نہ کہلاؤ کہ درمیان میں ہے نہ اس ادھر کی کیفیت پوری نہ ادھر کی کیفیت پوری, بلکہ چاہے کوئی کچھ ہی کہتا رہے, اپنے دین پر جمے رہو, ڈٹے رہو استقامت کے ساتھ, اور اس میں کوئی کوتاہی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو کہ اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں لیکن معاشرہ میرے آڑے آتا ہے, رشتے دار میرے آڑے آتے ہیں, خاندان میرے آڑے آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو کہ اللہ آپ میری مدد فرمائیے. کیونکہ قیامت کے دن ہم یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ صاحب کیا کریں, ہم تو دین پر چلنا چاہتے تھے, وہ میرے خاندان جو ہے وہ ایسا تھا اس نے نہیں چلنے دیا, یا برادری نے مجھے نہیں چلنے دیا, یا فلاں صاحب نے مجھے دین پر چلنے نہیں دیا. تو بتائیے کیا یہ جواب دے کر اللہ تعالیٰ کہیں ہم چھٹکارا پا سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے اگر تمہاری برادری اور تمہارا خاندان, تمہارے جو ہے برادر, ماحول تمہارے خلاف تھا اور وہ طاقتور تھے, تم جو ہے کمزور ہو گئے تھے, تو کیا مجھ سے بھی زیادہ طاقتور تھے وہ؟ تم نے مجھ سے مدد طلب کی, تو جو ہمارا کام ہے کرنے کا ہم وہ کریں, اور وہ یہ ہے کہ کم از کم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں کہ اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں استقامت دیں دین پر, کیونکہ اس وقت ماحول بھی ہمارا دشمن ہے, معاشرہ بھی دشمن ہے, پوری دنیا دشمن ہے, لیکن کیا ہم ان کی دشمنی کی وجہ سے یا ان کے خوف کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیں گے؟ کیا اپنے آپ کو ہم اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوانا پسند نہیں کریں گے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ساری ذلتوں کے جو اسباب ہیں ان میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہم نے دین کو مضبوطی سے تھاما ہوا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین کو مضبوطی سے تھاما, پوری دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی, ورنہ آدھی دنیا پر تو یقیناً ان کی حکمرانی تھی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے, اور سنتوں کے ترک کی وجہ سے آج ہم کتنا زمین میں اضافہ کرتے ہیں دیکھ لیجیے. 54 سال اس پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے, 54 سال میں ہم نے کتنی انچ زمین کا اضافہ کیا ہے اپنے ملک میں, کتنی فتوحات ہمیں حاصل ہوئی ہیں ہم سوچیں, جبکہ اس زمانے کے اعتبار سے اس زمانے میں ہمارے پاس فوج بھی بہت, اسباب بھی بہت, ان کے مقابلے میں تو ہمارے پاس بہت زیادہ اسباب, ان کے پاس تو اسباب ہی نہیں تھے, وسائل ہی نہیں تھے, مسائل ہی مسائل تھے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کی فتوحات کا سلسلہ نہ رکنے والا تھا. حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی خلافت تھی, جیسی بھی تھی, لیکن اس میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری و ساری تھا. چنانچہ کفار نے سب سے بڑا حملہ جو کیا وہ یہ کیا ہے اسلام پر کہ خلافت ہی کا خاتمہ کر دو. جب مسلمان ایک خلیفہ کے ماتحت نہیں رہیں گے, ایک قیادت نہیں ہوگی, بٹ جائیں گے تو ہر آدمی اپنے مفاد میں پڑ جائے گا. ہر آدمی کہے گا صاحب کہ ہمارے ملک کا مفاد الگ, اس ملک کا مفاد الگ, فلاں ملک کا مفاد الگ. تو مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا, عربوں کو دیکھیے آپ کتنے ٹکڑوں میں بانٹ دیا, اسی طریقے سے ہمیں کتنے ٹکڑوں میں بانٹ دیا. تو کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ایک قیادت انہیں حاصل ہو. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم چونکہ پورے دین پر نہیں رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا, نتیجتاً یہ سب کچھ. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علوم ظاہر عطا فرمائے, چنانچہ میں نے فقہ پڑھی, تفسیر پڑھی, حدیث پڑھی, فلسفہ پڑھا, منطق پڑھی, سارے علوم حاصل کیے, اور الحمدللہ اس زمانے کے سارے علماء پر ان کی حیثیت مسلمہ تھی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب یہ سارے علوم مجھے حاصل ہو گئے تو اب میں علوم باطن کی طرف متوجہ ہوا, میں دیکھوں کہ بھئی علوم باطنی میں کیا ہے. ظاہری علوم تو حاصل کر لیے, اب باطن کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ جو چاروں سلسلے ہیں, سلسلہ قادریہ ہے, چشتیہ ہے, نقشبندیہ ہے, سہروردیہ ہے, اس میں کیا ہے. چنانچہ ان کو کھنگالا اور ان کی بھی سب ساری جو ہے وہ سیر کی اس میں, حتیٰ کہ جو چلے تھے, جو مقامات تھے, جو اسباق تھے, ان سب سے گزرے اور سب کو کیا چاروں سلسلوں کے. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلعت عطا فرمائی, خود خلعت عطا فرمائی, حتیٰ کہ میں اصل تک پہنچا اور اصل سے پھر ضلع میں پہنچا. اور سچی بات یہ ہے کہ اب اگر میں اپنے مقام کو میں ظاہر کروں تو جو علماء ظاہر ہیں مجھے کافر کہیں گے اور علماء باطن جو ہیں وہ مجھے زندیق کہیں گے. لہذا میں اس مقام کو تو نہیں بیان کرتا جو اللہ نے عطا فرمایا, لیکن اتنی بات میں تمہیں کہوں گا کہ جو بات میں کہوں اگر تم اس پر آمین کہہ دو اور جو حاصل ہے ان سب چیزوں کا تو انشاءاللہ جو آمین کہہ دے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ بس ان سب کا حاصل یہ تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی. نکلے نہیں سنتوں سے, شریعت سے نہیں نکلے, چاروں سلسلوں میں چاہے وہ رہے, سارے علوم ظاہری اور باطنی حاصل کیے, ان کی سیر کی, لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا کہ کوئی طریقہ بھی سنت سے ہٹ کر نہیں تھا. نتیجتاً تو بتا دوں کہ بس اس سب کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑ لو, آپ کے طریقوں کو اختیار کر لو, آپ کی سنتوں پر چلو. چنانچہ اگر میں تمہیں وہ بات بتا دیتا جو میں نے کہا کہ اگر علوم ظاہر کے جو عالم ہیں وہ کہتے تو وہ کافر کہہ دیتے, اور اگر علوم باطن والوں کو پتہ چلتا جو مقام اللہ نے مجھے دیا اور میں کہوں تو زندیق کہیں گے. لہذا میں بس اتنی ہی بات عرض کرتا ہوں کہ تم سنتوں پر چلو. اور پھر فرمایا کہ تین دعا میں کرتا ہوں, ان تینوں پر جو آمین کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے. تو اپنے زمانے کے اعتبار سے جو لوگ موجود تھے انہوں نے ان سے خطاب کیا ہوگا. وہ فرمایا کہ نمبر ایک بات تو یہ کہ یہ دعا میں کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما, اور نمبر دو یہ کہ اللہ ہمیں سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما, انہیں پر زندہ رکھ اور انہیں پر موت عطا فرما. یہ تین باتیں. تو گویا ساری علوم ظاہر و باطن کا حاصل کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی, حاصل یہ نکلا. تو اس لیے انہوں نے اتنا عرصہ لگایا اس بات کو جاننے کے لیے. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں اتنے عرصے میں, لیکن تمہیں میں بتا دیتا ہوں کہ تم آج ہی سے سنتوں پر عمل کرو تاکہ تم اس مقام تک پہنچ سکو جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسی چیز ہے اکثیر کہ جو شخص بھی اس پر عمل کرے گا وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ, آپ کے طریقے کی اتباع ایسی اہم چیز ہے. چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنتوں پر چلنے کی برکت سے جو سکون عطا فرمایا ہے, جو راحت عطا فرمائی ہے, اگر اہل دنیا کو یا بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ تلوار سوچ کر ہمارے پاس آ جائیں, لڑے ہم سے اور ہم سے وہ چیز چھینے. یہ فرمایا کہ سب سنتوں کی برکت سے. تو حقیقت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع میں ہماری کامیابی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام سے عزت بخشی, اسلام سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. یعنی اگر ہم مسلمان ہیں صحیح معنی میں تو یقیناً کامیاب اور کامران, لیکن اگر ہم مسلمان نہیں ہیں کسی بھی اعتبار سے, اگر ہم پیچھے ہیں اپنے دین کے اندر, تو پھر جو ہے وہ عزت جو اللہ نے ہمیں دی وہ چھن جائے گی. اگر آج ہم اپنے اندر غور کریں تو اندازہ لگا لیجئے کہ آج مسلمان جو تنزلی کی حالت میں مبتلا ہے اور تنزلی کا شکار ہے, تو اس کی بنیادی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم اتباع ہے, آپ کی پیروی نہ کرنا ہے. آج ہر شخص کہتا ہے کہ صاحب میں مسلمان ہوں, لیکن جب دین پر چلنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے تو اسے بڑا مشکل لگتا ہے. جو چیزیں نفس کے خلاف ہیں اس پر چلنا نہیں چاہتا وہ, اور جو نفس کے موافق ہیں اس پر چلنے کے لیے بآسانی تیار ہے. لیکن یہی تو ہے اللہ تعالیٰ جو فرمائے گا ادخلوا فی السلم کافہ, دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک ساتھی نے مجھ سے یہ بات کہی کہ دین پر چلنا تو چاہتے ہیں لیکن بڑی مشکل ہے, بڑی پابندیاں ہیں کہ صاحب یہ کرو یہ نہ کرو, اس طریقے سے چلو اس طریقے سے مت چلو, وہاں دیکھو یہاں نہ دیکھو. تو میں نے کہا بھائی حدود و قیود میں رہنے ہی کا نام تو دین ہے, اگر حدود و قیود سے نکل گئے تو پھر تو یہی تو بے دینی ہے. سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے, سرحد اگر آپ غیر قانونی طور پر پاس کر رہے ہوں تو دنیا میں اعتبار سے گولی مارنے کا اس کو آرڈر ہے, مار دیتے ہیں لوگ کہ صاحب غیر قانونی پار کر رہے ہیں. اور ہمارے دین کے اندر کوئی قانون نہیں ہے, کوئی شریعت نہیں ہے, کوئی اس کی سرحدیں نہیں ہیں. لازمی بات ہے کہ اگر دین اسلام کی سرحدیں عبور کریں گے تو وہ بے دینی کی ملک میں داخل ہو جائیں گے, پھر دوسری سرحد میں داخل ہو جائیں گے, اور اس وقت پہ ہمارا حکم بھی وہ نہیں رہے. اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دنیا سجن للمومن و جنت للکافر, کہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو کافر کا جہاں جی جائے وہ مارتا پھرے, جس کو چاہے تانکے جھانکے, جہاں مرضی جائے آئے, جو جیسا جی چاہے کرے, اس کو تو آزادی ہے کھلی, اس کے لیے کوئی حدود و قیود نہیں, اس کے لیے کوئی حلال و حرام نہیں ہے. حلال و حرام تو ہے ہی مومن کے لیے. اب جب قید خانہ ہے تو قید خانے میں کیا ہوتا ہے بھائی, ایک کمرہ ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتے آپ, ایک احاطہ ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے صاحب, فلاں وقت ملاقات کا متعین ہے, اس سے ہٹ کے ملاقات نہیں ہو سکتی. جیلروں کے جو کپڑے ہیں قیدیوں کے, وہ کپڑے پہننے پڑیں گے, اپنی مرضی کا کپڑا نہیں پہننا پڑے گا. یہ ساری کی ساری ہیں کہ نہیں پابندیاں, تو سجن تو تبھی ہوگا. دنیا سجن مومن کے لیے کم ہوگی جب اس میں حدود و قیود ہوں گی کہ یہ نہ کرو, وہاں مت دیکھو, یہ ناجائز کام نہ کرو, حرام طریقے اختیار نہ کرو, کسی کو ناجائز تنگ نہ کرو, کسی کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کے ساتھ پیش مت آؤ, بد اخلاقی مت دکھاؤ. یہ سارے کے سارا دین ہی تو ہے, یہ حدود و قیود ہیں شریعت کی. اگر اس کی ہم پیروی کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ اس میں تکلیف تو ہے, کچھ تکلیف تو ہوگی, اس لیے کہ ماحول جو نہیں ہے. 99 آدمی غلط چل رہا ہے, ایک آدمی صحیح جب چلنا چاہے گا تو 99 اس کو مجبور کریں گے, صاحب تم کہاں جا رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, چھوڑو میاں صاحب ایسی فضول باتیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم تعلیم کی کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ کی پیروی کرنا چاہیں گے, تو اس میں تکلیفیں تو آئیں گی, لیکن یہ تکلیفیں تمہارے لیے راحت بن جائیں گی جب اس کی عادت ہو جائے گی, پھر اس پر نہ چلنے میں تکلیف ہوگی. اب میں آپ کو بتا دوں, مثال کے طور پہ جو آدمی نمازی ہے پانچ وقت کا, ٹھیک ہے, پکا بہت زیادہ پکا مومن نہیں ہے, یعنی بہت زیادہ اسلام پر عمل نہیں کرتا, بہت زیادہ متقی نہیں ہے, لیکن پانچ وقت کا نمازی ہے, ایک عام مومن مسلمان ہے, اس کو چین نہیں آئے گا اگر نماز نہیں پڑھے گا. اس کو نماز پڑھے گا تبھی سکون ملے گا, نماز رہ جائے گی, وقت پر نہیں پڑھے گا بے سکونی مبتلا ہو جائے گا, آج نماز نہیں پڑھی میں نے. کیوں, کیا اس کو نماز پڑھنے ہی میں سکون ملے گا, نہ پڑھے گا نہیں پڑھے گا تو سکون نہیں ملے گا, پریشان رہے گا. تو اسی طریقے سے جب ہم اپنے دین پر عمل کریں گے تو اب دین سے ہٹ کر چلنے میں بے سکونی ہوگی اور دین پر چلنے میں راحت ہی راحت ہوگی, لیکن کچھ وقت لگے گا. صحیح, آپ چل کے تو دیکھیے, اس کے بعد جو آپ کو انوار و برکات اس میں نظر آتے ہیں, جو سکون حاصل ہوگا وہ دنیا کی جو ہے وہ دولتوں میں حاصل نہیں ہوتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں دنیا کی زندگی ہے کیا, ارے 25 سال کے بعد سے تو شروع ہوتی ہے, 25 سال تک تو آدمی جو ہے وہ کالجوں میں پڑھ رہا ہے صاحب اور یہاں کر رہا ہے نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہا ہے کہیں کچھ کر رہا ہے کہیں کچھ کر رہا ہے کرتے کراتے 25 سال کا پتہ چلا صاحب اب کسی کی 28 کی گزر گئی کسی کی 30 سال کی گزر گئی اور پتہ چلا آپ 6-7-8 ہزار روپے تنخواہ جناب بیچارے کی کہتا ہے جی اس میں گزارا نہیں ہوتا اس کے بعد جا کے کہیں مل گئی 10 کی مل گئی چلو 20 کی مل گئی آہستہ آہستہ کچھ مال اس کا بننا شروع ہوا تو 30 سال کے بعد جا کے جناب کچھ حاصل کرنا شروع کرتا ہے تھوڑا تھوڑا بچاتا ہے ہاں الا یہ کہ وہ غلط کام کرتا رہے ناجائز طریقے کرے تو ممکن ہے 20 سال کی عمر میں بہت دولت حاصل کر لے لیکن 20 سال میں بھی اگر حاصل کرے گا تو یہ دولت اس کو فائدہ کب تک پہنچائے گی 40-45 سال کا گزرا پتہ چلا کہ صاحب فکرات اتنی ہیں دنیا پیسہ اتنا آ گیا ہے کہ فکر کی وجہ سے صاحب بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اب جو ہے نمک کھانے کو منع کر دیا ڈاکٹروں نے اس کے بعد پتہ چلا صاحب کسی کو شوگر بہت ہو گئی چینی کھانے کو منع کر دیا کسی کو جناب السر کی بیماری ہو گئی ہے مرچیں نہیں کھا سکتا وہ یہ ساری بیماریاں شروع ہو گئیں 40-42 کے بعد ڈاکٹر بھی کہتے ہیں صاحب 40 سے پہلے جو مرضی کھاؤ اور 40 کے بعد احتیاط کرو تو لیجیے اگر 30 سال سے زندگی شروع ہوئی تھی 40 پہ آگے ختم ہو گئی مزے ختم ہو گئے ویسے تو آدمی 80 سال کا بھی ہو جاتا تو اس کی حوث جاتی نہیں دل کی وہ کہتا ہے کہ صاحب جتنا آتا ہے اور آنے دو اور آنے دو کبھی ختم نہیں ہوگی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اتنا حریص ہے اتنا حریص ہے فرمایا کہ اگر کسی کے لیے سونے کا ایک میدان ہو اس کے لیے تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا دو ہو تو تیسرے کی خواہش کرے گا اور اسی طریقے سے یعنی اس کو مزید خواہش بڑھتی ہی جائے گی کم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مر جائے گا کیسے کیسے پلان ہم بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پلانوں کو کیسے فیل کر دیتا ہے کوئی سوچتا ہے کہ صاحب میں اپنے بچوں کو امریکہ میں پڑھواؤں گا کینیڈا میں پڑھواؤں گا صاحب یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن ساری پلاننگیں فیل ہو جاتی تو اس لیے بات یہ پلاننگ بنائیے لیکن دین کے تابع رہ کر چلیے دین کے تابع رہ کر اگر پلاننگ بنائیں گے تو انشاءاللہ سکون بھی ملے گا تو بھی ہماری کوشش تو یہ تھی لیکن اللہ کا جو منظور لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سارا غم سب کچھ نمٹانے کے بعد آخر جب دیکھتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اچھا جی اللہ کو یہی منظور تھا آخر میں کہتے ہیں یہ کام پہلے ہونا چاہیے جو بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی وہ بھی یہی منظور تھا جی اس کی رضا میں راضی رہے ایسا نہیں ہے کہ اہل دین کو کوئی غم نہیں ہوتا فکر نہیں ہوتا ہاں اتنی بات ہے کہ عام دنیا داروں سے کم ہوتا ہے فکر تو ہوگی لیکن کم ہوگی اس کو پہلے سے یہ بات یقین بنا رہا ہے اس کا کہ صاحب جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا میں اپنی سی کوشش کر رہا ہوں اب ایک شخص بیمار ہے اس کو آپ نے ڈاکٹر کو بھی دکھا دیا کسی نے کہا بھی فلاں ٹیسٹ کرا لو وہ بھی کرا لیے یہ بھی کرا لیا سب کچھ کرا لیا اس کے بعد بھی اگر انتقال ہو گیا کم از کم آدمی کہے گا ہم نے اپنا سا سب کچھ کیا اللہ کو جو منظور ہے اس کا وقت یہی تھا یہ وہ چیز ہے جس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے آج ہم نے اس چیز کو بھول چکے صاحب ابھی تو 50 سال کی عمر ہے ابھی تو میرا کیا بگڑا ہے کچھ بھی نہیں بہت طاقتور ہوں بس 2-4 بال سفید آ گئے ہیں ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ بوڑھا ہوں ورنہ تو میں بوڑھا ہوں ہی نہیں شیشے میں دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑھاپا ہے ورنہ میں بڑھاپے کی کوئی علامت اپنے اندر پاتا نہیں بہت اچھی بات لیکن بات وہی ہے کہ آہستہ آہستہ آدمی موت کی طرف جا رہا ہے ہمارا ہر قدم قبر کی طرف جا رہا ہے کاش کہ ان کو ہم سمجھیں آج جو کچھ حرام زدگی اگر ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا یقین نہیں ہے کہ ہم مریں گے روزانہ مرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن یہ خیال ہوتا ہے کہ اس نے مرنا تھا مجھے تھوڑی مرنا ہے میں تو ابھی ہٹا کٹا ہوں میں نے گھر میں پچھلے اتوار کو جمعے کو بتایا تھا یا نہیں کہ ہمارے یہاں ساتھی ایک وسیم اس کے ماموں کا انتقال ہوا ابھی گھر پہ آئے اچھے خاصے اپنی بیوی سے بات چیت کی اور کہا کہ وہ جلدی سے کھانا لگاؤ بھوک لگ رہی وہ بیچاری کھانا گرم کرنے گئی ہے واپس آ کے دیکھا اس کو میاں کو کہا کہ تم ہاتھ منہ دھو لو اتنے وہ آ کے منہ ہاتھ دھو کے اپنے میز پر بیٹھا کھانے کے لیے وہ بیچاری گرم کر کے کھانا لے دیکھا تو انتقال ہو چکا تھا پتہ بھی نہیں کہاں پہنچ گئے آنے واحد میں جو ہے کہاں فاصلہ طے کر لیا تو یہ تو ایک مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ یہاں ہم اوپر نہیں گزار سکتے جو رات ہم نے قبر کے اندر زمین کے اندر گزارنی ہے وہ زمین کے اوپر نہیں گزار سکتے مرنا ہی مرنا یقین لیکن جب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کا پتہ نہیں کہ کب آ جائے گی تو اس کی ہم نے تیاری کیا کی ہوئی ہے بھائی ہر آدمی خود اپنا گریبان میں منہ ڈالے جھانکے اور اس کی فکر کرے کہ ہم نے اس کی تیاری کیا کی ہوئی ہے میں نے ایک مرتبہ غالباً یہ بیان کیا تھا کہ ایک صاحب نے یہ سوچا کہ میں بزرگوں کے پاس جاؤں ان کی خدمت میں پہنچوں اور جا کے پوچھوں کہ بھئی اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا ایک دن باقی ہے مرنے میں تو آپ کیا کریں گے. مختلف بزرگوں کے پاس وہ گئے اور مختلف جوابات ملے. ایک بزرگ کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ 24 گھنٹے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ اپنے عمل میں کیا اضافہ کرنا چاہیں گے. کہا کہ ایک رتی کی بھی اضافے کی گنجائش نہیں, میں جو کچھ کر رہا ہوں یہی کروں گا. یعنی میں شروع سے اس طریقے سے چل رہا ہوں کہ میرے پاس ایک لمحہ بھی فالتو نہیں ہے کہ میں کچھ اور کر سکوں, اس سے زیادہ میں کر ہی نہیں سکتا. تو ایک مومن کو ہونا تو یہ چاہیے. اور یہ بات بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہماری دنیا میں ہماری زاویہ نگاہ بدلے تو ہماری دنیا ہی دین ہے. ہمارا دین الحمدللہ ایسا ہے کہ یہ ترقی پسند دین ہے. البتہ ترقی جو ہے وہ اغیار کے تابع نہیں ہے, غیروں کے تابع نہیں ہے ہماری ترقی. ہماری ترقی جو ہے وہ دین اور شریعت کے تابع, اس میں رہتے ہوئے جتنی چاہے وہ ترقی کرے, آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جائے. اور بات یہ ہے کہ آ رہا کہ خبر شد خبر اشباز نیا ہے, کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جس کو اس کی خبر ہو جاتی ہے اس کو پھر اس کی خبر اس کو پھر دنیا کی خبر نہیں رہتی. آ رہا کہ خبر شد خبر اشباز نیا ہے, جس کو اللہ کی خبر ہو گئی اس کو پھر کسی وہ کہیں کا نہیں رہتا. ایک صاحب دنیا بھی علوم حاصل کر رہے تھے بہت, کسی نے اس کو کہا کہ میں یہ حاصل کر رہا ہوں دین بھی حاصل کرو بھائی. تو اس نے جب دین حاصل کرنا شروع کیا اس کے بعد پھر اس کو کسی نے کہا کہ میاں اب کیا وہ دنیا بھی علوم چھوڑ دیے. کہا کہ میاں جب تک پتہ نہیں تھا تو ادھر جا رہا تھا, اب جب اصل چیز کا پتہ چل گیا تو میں ادھر کیوں بھاگوں. اعلیٰ کی طرف تم نے مجھے لگا دی, اب کہتے ہو ادنا کی طرف جاؤں. وہ تو ادنا چیز تھی, یہ اعلیٰ چیز کی اطلاع مجھے مل گئی ہے. اب جب مل گئی ہے تو پھر اعلیٰ یہی ہے, اسی کو اپناؤں. سچی بات یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو صرف دنیا سکھاتے ہیں اور اس لیے وہ کچھ نہیں. ہر آدمی دوسرے کا تو کہتا ہے لیکن ہم سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں. ہر آدمی دوسرے کو کہہ دے گا لیکن اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت ہم کیا کر رہے ہیں. وہ اولاد ہمیں جواب دینے کو تیار, بیوی ہمیں جواب دینے کو تیار, بھائی ہمیں جواب دینے کو تیار, لیکن ہم چاہتے ہیں ساری دنیا کی اصلاح کریں لیکن اپنی نہیں ہوں. تو سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سب سے پہلے دیکھیں, وہ اندر عشیرت الاقربین, اپنے آپ کو دیکھیں سب سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی طرف بھی توجہ کریں. لیکن اپنا آپ سب سے اہم ہے, اپنی اصلاح, اپنی اولاد کی اصلاح. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے بار بار کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے نفس کو اور اپنی اولاد کو اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, اس لیے کہ اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ لوگ اور پتھر ہی ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اور اس پر جو فرشتے متعین ہیں بڑے زبردست قسم کے ہیں, وہ رشوت نہیں لیتے, سورس نہیں چلتی وہاں پر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ نے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون, اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے صرف وہی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ میاں کچھ تھوڑی سی دیکھ لو جی ساڑھا ہی بندہ ہے, ایسا نہیں ہو. وہاں تو اللہ نے جو کہہ دیا وہ کرتے ہیں, وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہاں تو آدمی سورس لڑا لیتا ہے کہ صاحب میرے فلاں وزیر جاننے والا ہے, فلاں مشیر جو ہے وہ جاننے والا ہے, اور فلاں جو ہے سیکرٹریٹ میں فلاں صاحب جاننے والے ہیں, یہاں صاحب ڈی ایس پی صاحب جاننے والے ہیں, کچھ نہ کچھ اپنی جگاڑ کر ہی لیتا ہے. وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوگا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, اور ایک اور جگہ فرمایا وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا, اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو اور پھر خود بھی اس پر جم جاؤ. اپنی اولاد کو بھی کہو, ان کو بھی دین کی طرف لاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اس پر عمل کرو. میرے عزیز بھائیو, جن چیزوں کو ہم اپنا سکتے ہیں فوری طور پر ان کو کیوں نہ فوراً اپنا لیں, اور جن چیزوں پر ہمیں قدرت نہیں ہے اس کے لیے اللہ سے مدد طلب کریں کہ اللہ جو چیز ہم اپنا سکتے تھے ہم نے اپنا لی, جو چیز رہ گئی اس کے لیے آپ ہماری مدد فرمائیے کہ ہمیں قدرت عطا فرمائیے, قوت عطا فرمائیے, طاقت عطا فرمائیے, ہماری دستگیری فرمائیے, پشت پناہی فرمائیے. اللہ تعالیٰ جس کی پشت پناہی فرمائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. تو بہرحال یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں کئی جمعوں سے
اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کے طریقوں پر چلا جائے، اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے. اور بھائی بات یہ ہے کہ دین ہمارا صرف نماز روزوں تک تو ہے نہیں، دین ہمارا صرف نماز روزوں تک تو ہے نہیں کہ نماز پڑھ لی، زکات دے دی، حج کر لیا، عمرے کر لیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ بھی کرتے رہیے، اور یہ بھی کرنے ہی کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا پوری کی پوری دین ہے. پچھلے جمعہ میں نے غالباً یہ بات عرض کی تھی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے جو آیت فرمائی ہے قرآن مجید میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تمہیں چاہیے میری اتباع کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان سے، تو کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ارے تم کیا محبت کرو گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، تم محبت کرنی آتی کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اگر تم میری اتباع کرو گے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. اب ایک آدمی اگر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے لیٹرین میں جا رہا ہے لیکن اس طریقے پر جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پایا پاؤں اندر رکھے، لیجئے جتنا وقت وہاں گزرے گا سارا کا سارا آپ کا عبادت، ضرورت اپنی پوری کر رہے ہیں، بظاہر بالکل یہ دین سے کوئی دین کا کیا کام ہے اس میں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کیے ہم نے، اب وہاں پر بیٹھنا عبادت جتنی دیر بھی بیٹھے، ضرورت پوری ہو جائے باہر آ جائیے، دانا پاؤں باہر نکالیے اور باہر نکال کر پڑھے الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب عافانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرما دی. آپ بتائیے پیشاب بند ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی، پوچھئے ان سے، اسپتالوں میں جائیے پتہ چلے گا کہ جن لوگوں کے پیشاب بند ہو جاتے ہیں کتنی اذیت سے دو چار ہوتے ہیں. ہم صبح سے لے کر شام تک پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ اس کام سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کی طرف دعوت دی کہ الحمدللہ، اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ سہولت کے ساتھ یہ معاملہ فرما دیا، آسانی کے ساتھ ہم فارغ ہو گئے. اب یہ اتنی یعنی معمولی بات تو نہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر ہر موقع پر جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن ہما وقت مستحضر رہے اللہ کی طرف، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احسان تلے ہم دبے رہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں کہ اللہ یہ ہم نے جو پیشاب سے فارغ ہو گئے، اجابت سے فارغ ہو گئے، ضرورت سے فارغ ہو گئے، تمام تعریف آپ کے لیے. اگر ہمیں مصیبت ہوتی، پریشانی ہو جاتی، کسی کو قبض ہو جائے، آدھا آدھا گھنٹہ پون پون گھنٹہ وہاں بیٹھا رہے، کتنی تکلیف ہے، اذیت کی بات. صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ ہم فارغ ہوتے ہیں، کتنا شکر ادا کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ہمارے ایک دوست جن کو فالج کا اٹیک ہو گیا، اس دن ہم اسی اتوار کو گئے ان کے گھر پہ عیادت کے لیے، تو الحمدللہ پہلے سے بہتر، ایک سال ہو گیا بستر پہ پڑے ہوئے، لیکن اب کچھ پیر اٹھانے لگے ہیں، ہاتھ چلانے لگے ہیں. تو اس دن میں نے کہا کہ ذرا بتائیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو انہوں نے اپنا ہاتھ یہاں رکھا، اس کے بعد ایسے کر کے آرام سے لائے اور پھر اس کے بعد واپس لے آئے، اور بہت خوش ہوئے کہ دیکھو. میں نے ہمارے ساتھ دو چار ساتھی تھے، میں نے کہا دیکھو بھائی سب کے لیے عبرت ہے، ہم صبح سے لے کر شام تک اپنی مرضی سے جتنا چاہے ہاتھ آگے پیچھے کر لیتے ہیں، کتنا شکر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کبھی اس پر، اللہ تعالیٰ کا کتنا، یہ سب چیزیں عبرت کے لیے، عبرت کی نگاہ سے ہم دیکھیں، شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے ہمیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی، اپنا بائیں ہاتھ اٹھا لیں، دائیں ہاتھ اٹھا لیں، جہاں چاہے رکھ دیں، لیکن جب یہ کام کرنا چھوڑ دے گا تو پتہ چلے گا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے جو عطا کی ہوئی. پیر اٹھ رہے ہیں، جن کو فالج ہو جاتا ہے قدم نہیں اٹھا سکتے، چلا نہیں سکتے، ان کا پیر بے جان ہو جاتا ہے، ختم، حرکت نہیں دے سکتے، اللہ کا کتنا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور ہم سارے کام ناشکری والے کر رہے ہیں. ناشکری کیا ہے؟ ہاتھوں کا غلط استعمال یہ ناشکری ہے یا نہیں؟ آنکھوں کا استعمال غلط ہو تو ناشکری ہے یا نہیں؟ پیروں کا استعمال غلط ہو تو ناشکری ہے یا نہیں؟ دل میں غلط خیالات ہو تو یہ ناشکری ہے یا نہیں؟ دماغ میں اگر کسی کے لیے غلط خیالات ہوں اور اس کو ہم چاہیں کہ نیچا دکھا دیں کسی طریقے سے، تو یہ ناشکری ہے یا نہیں؟ شادی بیاہ موت اور زندگی، اس میں طریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر خلاف سنت طریقوں کو اگر ہم اختیار کریں تو یہ ناشکری ہے یا نہیں؟ بتائیے. ساری ناشکری اور ناقدری، آج ہمارے آئیڈیل جو ہیں وہ فلمی اداکار اور فلمی اداکار ہیں ہمارے نوجوانوں کے. میں تو سچی بات یہ کہتا ہوں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے, ان بیچاروں کو تو ماحول ہی نہیں ملا, اور جب ملتا ہے تو دین کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. اس میں ماں باپ بھی قصوروار ہیں, بڑے بھی قصوروار ہیں, پڑوسی بھی قصوروار ہیں. ہمارے مسجد کے ایک نمازی ہیں, یہاں بلا گھاٹ کے اندر انہوں نے آنکھ گھر لیا, ان کا بچہ حفظ کر رہا تھا, ایک پڑوس میں رہنے والے نے اس کو بتکا دیا کہ بھیا کیا تم یہ حفظ کر رہا, چھوڑو میاں, دیکھو میرا بیٹا, میری بیٹی وہاں امریکہ کے اندر ہے, بیٹی بھی امریکہ میں اکیلی زندگی گزار رہی ہے, بیٹا بھی اکیلا, چھوڑو تم یہاں سب, چھوڑ چھاڑو. پوری پوری کوشش کی اور اسے ہٹا دیا. بعض اوقات یہ پڑوسی ہمارے دشمن, اس لیے ہمیں بہت دیکھ بھال کے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے دوست کس کو بنائیں. بعض اوقات یہ دوست پورا پورا جہنم میں لے جانے کا سامان کرتے ہیں, بعض اوقات ہمارے رشتے دار یہ جہنم میں پہنچاتے ہیں, بعض اوقات اپنے عزیز پہنچاتے ہیں. خوب غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو کچھ حکم دے رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. ان کے والد نے بیچاروں نے مجھے خود کئی دفعہ کہا کہ میں نے بہت چاہا کہ ان کی صحبت سے ہی بچے, اور میں کوشش بھی کرتا رہتا ہوں, الحمدللہ بچہ نیک ہے اب بھی وہ, لیکن بہرحال جس کام سے وہ ہٹانا تھا وہ ہٹ گیا بےچارا. ارے زندگی کا کیا بھروسہ, دنیا کے کسی اونچے اونچے مقام پر پہنچ جاؤ بالآخر مرنا ہے یا نہیں. اس 30-20 سال کی زندگی جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ اس کی ابتدا جو ہے عروج کی 30 سال سے شروع ہوتی ہے, 40-45 پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو آدمی سوچتا ہے بچوں کے لیے کروں, اپنے لیے نہیں کرتا. پھر وہ 40-45 سال کے بعد جو کچھ جمع کرتا ہے کھاتا بھی نہیں اس میں سے, اچھا کہ جتنا بچ جائے بچ جائے, اس کو بچا بچا کے رکھتا ہے. ایئر چیف کی عمر صرف 56 سال کی تھی, لیکن میں بتا دوں آپ کو, اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ کسی کی موت اگر اس پر آئے کہ وہ دین پر ہے تو لوگ کہتے ہیں کاش کہ ایسی موت ہمیں بھی حاصل ہو. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دین پر چلنے والے کے لیے مرنا بھی آسان, جینا بھی آسان, اور دین سے ہٹ کر جیے بعد میں اگر یہی پتا چلے کہ صاحب اس کو کتے لڑانے کا بڑا شوق تھا مرنے کے بعد, وہ کتے بہت شاندار لڑایا کرتا تھا, پتنگ بہت اچھی اڑایا کرتا تھا, تو بتائیے کیا اس موت پر کوئی کہے گا بھی آخرین ستے والی. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جس طرح چاہتے ہیں اپنی موت, اس کے لیے زندگی میں اعمال بھی ویسے کریں. اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں, کوئی کسی کو وہ نہیں کر سکتا, اس کی رحمت بڑی وسیع ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زندگی گزار کے دکھائی ہے کہ آپ کو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ نہیں تھا, جو ایک لمحے بھی جو ہے ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا ہے, سائے سائے رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے, آپ سے کیا وعدہ نہیں کیا اللہ نے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ؟ تو کیا جواب دیا؟ فلا اکون عبدا شکورا. اے عائشہ اگر یہ بات ہے تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے اگر میرے لیے یہ جو تحفہ رکھا ہے اور مجھے جو انعام عطا فرمایا ہے کہ میں جنت کے جس دروازے چاہے داخل ہو جاؤں, تو اب جب اللہ نے اتنا کرم فرمایا تو کیا مجھے نہیں چاہیے اللہ کی میں عبادت خوب کروں؟ وہ محتاج تھے, ہم محتاج نہیں ہیں. دنیا جن کے لیے بنائی گئی وہ تو ایک لمحہ ضائع نہ کریں, اور ہم جو سراپا صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں, ہمیں اس کا خیال ہی نہ ہو. اس لیے میرے عزیز بھائیو ذرا سا اس پر غور و فکر کرو. دنیا کی ترقیوں سے دین منع نہیں کرتا, دین کے تابع رہ کر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جتنی چاہے کوئی ترقی کرے. مرنے کے بعد آخر ہم گانے بجانے بند کرتے ہیں, آج ہمارا ریڈیو گانے بجانا نہیں گا بجا رہا, سوگ منا رہا ہے, اس لیے آج گانے نہیں ہیں, آج میوزک نہیں ہے, لیکن اس کے بغیر مسلمان زندہ نہیں ہے, کل پھر شروع ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ ایک 24 گھنٹے ہمیں پتا ہے کہ صاحب یہ ناجائز کام ہے, سب کو پتا ہے, لیکن سب کام ہو رہے ہیں. اب جس ملک کے حکمران جو ہیں وہ اپنی سربراہی میں قوم کو میلے ٹھیلوں میں لگا دے, اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. تو اس لیے اس طرف بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. کوئی آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا دین پر اگر آپ چلنا چاہیں گے, کوئی نہیں روکے گا. جو چلنا چاہ رہے ہیں ان کو کوئی روک نہیں رہا, لیکن جو نہیں چلنا چاہ رہا ہے وہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ صاحب فلاں نہیں چلنے دے رہا, فلاں نہیں چلنے دے رہا دین پر. یہ سب کہنے کی بات ہے. آپ اپنی سی کوشش کیجئے, آپ فاعل بنیے مفعول کیوں بنتے ہیں؟ فاعلیت ہونی چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہیں کوشش کریں کہ دوسرا بھائی بھی وہ کام کرے. یہ کیا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارا دوست وہ کہہ رہا چھوڑو یار تم نماز بے نمازی نمازی کو بے نمازی بنا رہا ہے. لیکن نمازی بے نمازی کو نمازی کیوں نہیں بنا رہا؟ ہم نمازی ہیں اگر تو اپنے بھائی کو بھی نماز کی طرف لائیں جو نماز نہیں پڑھ رہا. لیکن خیر خواہی کے ساتھ محبت کے ساتھ کسی کی تحقیر ہمارے دل میں نہ ہو. یہ بات خوب سمجھ لیجیے. ایک صاحب نے ایک بزرگ تھے کہ بچوں کو دیکھا کہ وہ جو ہے وہ گا بجا رہے ہیں اور ڈھول بول پیٹ رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں اور جس طرح نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے. تو کسی نے کہا کہ ان کو دیکھیے تو انہوں نے فوراً دعا کی کہ یا اللہ تو نے دنیا میں انہیں جیسے ہنستا رکھا ہے جنت میں بھی ایسے رکھی ہوں ہنستا کھیل. اس نے کہا کہ کمال ہے یہ اتنے برے کام میں مصروف ہیں آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. کہا کہ بھائی میں نے جو دعا کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ان کو ایسے اعمال کی توفیق دے دے کہ جنت میں بھی ہنسے کھیلیں. جب یہاں کھیل ہنس رہے ہیں تو اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے دے ان کی زندگی بدل دے تاکہ جنت میں بھی یہاں سے کھیل خوب موج کرے. اس لیے ہیں سب مسلمان الحمدللہ لیکن غفلت کی چربی ہماری آنکھوں پہ چڑی ہوئی ہے پٹی چڑی ہوئی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی مجالس میں جائیں اہل دین کے پاس جائیں اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں ان کی خدمت میں جا کر بیٹھیں دین کی باتیں سنیں. انشاءاللہ سننے سے سب سے اچھا اثر تو یہ پڑے گا کہ اگر ہم کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہیں تو برا سمجھنا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو آہستہ آہستہ خود بھی بعمل بن جائیں. کوئی ٹھیکہ تھوڑی کسی کا دین تو ہم سب کے لیے ہے. کوئی آدمی یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے بھائی دین صرف مسلمان مولوی صاحب پر نازل ہوا ہے یہ پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھیں یہ جو ہے کسی سینما گھر کے سامنے بھی نظر نہ آئے ہمیں بالکل یہ کسی جو ہے تفریح گاہ پر بھی نظر نہ آئے اور یہ جو ہے کہیں سندباد پر بھی نظر نہ آئے اور کہیں فلاں جگہ بھی اور میں جہاں جاؤں پھرتا رہوں بھائی تو مسلمان نہیں سارا دین میرے پہ نازل ہوا ہے باقی جو ہے سب جو جی جایا کرتے رہے عجیب بات ہے. ارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کی طرف آئے ہیں نا خالی میری ہی ذمہ داری تو نہیں. ہاں اتنی بات ہے کہ میری ذمہ داری اس اعتبار سے کہ اللہ نے جو منصب مجھے دیا ہے جس جگہ پر ہے تو میرا بھی کام ہے کہ میں بھی لوگوں کو جہاں تک ہو سکتا ہے جو اپنے سمجھ لیجئے کہ زیر لوگ آتے ہیں اپنی اس حد تک اور جس کا جہاں بس چلتا ہے اگر کوئی شخص جو اس کے زیر کفالت جتنے لوگ ہیں ان کو کہ کل لوگوں رائے میں کل لوگوں مسرون رائیت ہی تو ہے کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور ہر شخص ہے اس کی رائیت کے بارے میں سوال کریں گے اللہ تعالیٰ. اب باپ سے اپنی اس کی اولاد کے بارے میں تو ضرور سوال ہوگا تو آدمی سوچے کہ ہم نے اتنی بھی ذمہ داری نبھائی ہے کہ نہیں. یقین کریں یہاں جب بےچارے بعض لوگ آتے ہیں تب دکھ ہوتا ہے کہ صاحب بچہ بات نہیں مانتا منہ پہ جواب دے دیتا ہے میں نے اس کے لیے یہ کیا اور وہ جو ہے میری بات نہیں سنتا ہے جھڑک دیتا ہے. لیکن میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو بچپن میں دین کی تعلیم دی جب آپ نے اس کو اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا تو وہ آپ کا فرما بردار کیوں ہوگا. ہم اللہ کے تو حکموں کا نافرمان بناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے حکموں کی ساری دنیا فرما برداری کرے. یاد رکھیے دیندار بچہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. دیندار اب میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو عالم بنائیں کوئی ضروری نہیں کہ سب عالم بنے عالم بننا فرض کفایہ ہے. جو عالم بن سکتے ہیں وہ عالم بنے ورنہ دنیا بھی علوم بھی حاصل کریں اس کے ساتھ ساتھ عالموں جیسے نظر آئیں کیا رکاوٹ کوئی رکاوٹ تھوڑی ہے. آدمی ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے انجینئر بھی بن سکتا ہے پائلٹ بھی بن سکتا ہے کوئی رکاوٹ تو نہیں دین میں. جو عالم بن سکتا ہے وہ عالم بنے جو نہیں بن سکتا ہے وہ عالموں جیسے نظر آئے ان جیسا رہے ان جیسی بود و باش ان جیسے رہن سہن اور شکل و صورت لباس کیا اس کو بھی کوئی منع کرتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی تمہارے پاس سرٹیفکیٹ درس نظامی کا نہیں ہے لیکن دیندار ہونے کا سرٹیفکیٹ تو ہے وہ تو اختیار کر سکتا ہے ہر شخص کے اختیار میں ہے وہ کیوں نہیں اختیار کرتا. تو جس سے جتنا ہو سکے بھائی وہ کام تو کر لے. باقی میں نے جیسا کہ ابتدا میں کہا کہ کچھ تکلیفیں محسوس ہوں گی تو اس کو ہمارے حضرت طائف صاحب کا ایک شعر ہے اس کے مطابق آپ تحفہ سمجھیے جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا. اللہ تعالیٰ کی محبت اگر دل میں ہو تو پھر اس کے بعد جو غم آئے تو فوراً اس شعر کو جو ہے زبان سے بھی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں کہ جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے اے اللہ تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا. آپ کی طرف سے تحفہ ہے آپ کی طرف سے یہ انعام ہے. آدمی طلب نہ کرے مصیبت کو اپنے لیے لیکن اگر آ جائے تو اس پر استقامت کے ساتھ رہے صبر مانگے پھر اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ نے یہ مصیبت میرے پاس بھیجی ہے آپ اس مصیبت کو دور فرما دیجیے اس سے دوری اور اسباب بھی اختیار کر اس سے نکلنے کے منع نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے. اللہ کی محبت ایسی چیز ہے، اگر ہمیں وہ حاصل ہو جائے تو یقین کیجئے کہ پھر سخت گرمی کے اندر جتنی پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی چاہ اور طلب ہوتی ہے، اس سے زیادہ طلب آدمی کو اللہ تعالیٰ کے ملنے کی طلب ہوتی ہے. اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت سخت گرمی کی حالت میں جس طرح پانی کی طلب ہوتی ہے، اس پانی کی طلب سے زیادہ اپنی طلب کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اتنی محبت ہے ہمیں آپ سے. بس یہ جب چیز آ جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے سارے کام ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. تو اپنے آپ کو بھائی تیار بھی کرو دین پر چلنے کے لیے، کوئی مشکل آئے تو اس پر اللہ سے مدد بھی طلب کرو. اور اللہ تعالیٰ نے دین میں ہمارے لیے راحت کے سامان رکھے ہیں، الحمدللہ راحت ہی راحت ہے. اب یہ الگ بات ہے اگر کوئی آدمی ظاہری دیندار ہو اور وہ تکلیف پہنچا رہا ہو، اور کوئی آدمی بولے صاحب دیکھو داڑھی رکھا اور ایسے کام کر رہا ہے، دیندار ہے اور ایسا کام کر رہا ہے، تو بھائی بات یہ ہے کہ اس میں دین کا قصور نہیں ہے، اس شخص کا قصور ہے. پورے دین پر عمل اس کو معلوم ہی نہیں تو عمل کیا کرے گا. اس لیے ظاہر سے کسی کا دھوکہ مت کھائیے، ظاہر سے دھوکہ نہ کھائیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اس کو دین کی سمجھ بھی ہے یا نہیں. بعض اوقات دین کی سمجھ نہیں ہوتی، نتیجتاً وہ ایسے کام کرتا ہے کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے آج کل کے دیندار کیسے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے جب دین کی سمجھ دی ہے تو اپنے قول سے فعل سے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنیے، سبب نہ بنیے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ صاحب یہ مسجد میں نمازی بھی ہے اور صاحب ہمارے پیسے ہضم کیے بیٹھا ہے، مسجد کا نمازی بھی ہے صاحب اور ہمیں گالیاں بکتا ہے، مسجد کا نمازی بھی ہے اور بڑوں سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. پورے دین پر داخل ہونے کا مطلب ہی ہے آدمی پھر اپنے بھی حقوق پہچانے، اپنے ماں باپ کے حقوق پہنچانے، باپ ہے تو اپنی اولاد کے حقوق پہچانے، پڑوسیوں کے حقوق پہنچانے، دوستوں کے حقوق پہچانے، حتیٰ کہ کافروں کے حقوق پہچانے کہ کافروں کے ہم پر کیا حق ہے. ہمارے ملک میں اگر کوئی عیسائی رہتا ہے، یہودی رہتا ہے، ہندو رہتا ہے اور بدھ مذہب کا رہتا ہے، کوئی اور مذہب کا رہتا ہے، ہمیں اس کے حقوق کا ہی پتہ چلنا چاہیے کہ شریعت نے ان کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں، وہ کیا ہے. جذبات کے اندر جو ہے وہ یہ نہ کرے کہ ہم پتہ چلا ان کو آگ لگا دی، ان کو جلا دیا، ان کو مار دیا، ایسا نہیں. شریعت نے ان کے بھی حق رکھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص ذمی کو تکلیف پہنچائے گا، ذمی سے مراد اہل اسلام کے ملکوں میں جو کافر رہتے ہیں، ذمی چونکہ وہ ان کی ذمے میں آ جاتا ہے مسلمانوں کے، ان کے ملک میں رہ رہا ہے، پاسپورٹ کے ذریعے رہ رہا ہے اور یہاں کی شرائط کی پابندی کرتا ہے، قواعد اور ضوابط کی پابندی کرتا ہے، تو اس کے حقوق بھی مسلمانوں جیسے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ذمی کو تکلیف پہنچائے گا تو کل قیامت کے دن میں اس کی طرف سے لڑوں گا. اور جس کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑیں اس سے کوئی جیت سکتا ہے؟ اس لیے ہماری طرف سے کافروں کو بھی تکلیف نہ پہنچے، الا یہ کہ جب مقابلہ ہو کافروں سے اس وقت کے احکام اور ہیں، زمانے امن و امان کے احکام اور ہیں، امن و امان کے زمانے میں احکام بدل جاتے ہیں اور جب لڑائی ہوتی ہے تو اس وقت کے احکام بدل جاتے ہیں. اس لیے دین نے ہمارے لیے الحمدللہ جو راستے متعین کیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس میں دوسروں کے لیے فلاح ہی فلاح ہے، خیر ہی خیر ہے. کوئی دیندار آدمی ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ چیونٹیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے. ہمارے حضرت جب دعا کراتے ہیں الحمدللہ تو وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو چیونٹیاں بلوں میں ہیں انہیں بھی تو آسانی آنکھیں والے معاملے فرما، اور فضاؤں کے اندر پرندوں کو روزی پہنچا، اور اسی طریقے سے پہاڑوں کے اندر اگر کوئی رہ رہا بس رہا اس کو وہاں پر روزی پہنچا، اے اللہ سب کے ساتھ خیر کے اور عافیت کے معاملے فرما. تو ایک مومن کو تو ساری دنیا کی فکر ہونی چاہیے، مسلمانوں کی بھی فکر ہو، کافروں کی بھی فکر ہو. کافروں کی یہ فکر ہو کہ دین کی طرف کیسے آ سکتے ہیں، تو کوئی عمل ایسا نہ کرے. آج ہمارے اعمال سے کافر جو ہیں وہ دین سے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو کچھ ڈے وہ مناتے ہیں وہ ڈے ہم بھی منا رہے ہیں، جو کفار کر رہے ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہیں. ابھی کل پرسوں اخبار میں ایک واقعہ آیا، ایک خاتون نے خط لکھا ایڈیٹر کو، اس نے کہا کہ میں کینیڈا میں 17 سال سے رہ کر آئی ہوں، 17 سال کینیڈا میں رہ کر اب آئی ہوں، اور آنے کا سبب یہ ہوا کہ بچی بڑی ہو گئی، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب پاکستان سدھارو، یہ ملک جو ہے وہ ہماری بچیوں کے لیے مناسب نہیں ہے. اپنے شوہر کی مخالفت، شوہر نہیں آنا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے جبر کیا، بہرحال مجبور ہو کے وہ چلا آیا. اب یہاں آ کے جو آج کل ڈے منانے شروع کیے ہیں، کون سا کیا نام ہے بھائی، ویلنٹائن ڈے، یہ بھی ایک آگیا ہے صاحب کہ میں کسی کے لیے اسپیشل ہوں اور کوئی میرے لیے اسپیشل ہے. کیسا لگتا ہے صاحب یہ باقاعدہ ریڈیو ٹی وی اور اس پر جو ہے باقاعدہ یعنی یہ مکالمہ ہوتے ہیں ایک دوسرے صاحب, کتنا اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے لیے اسپیشل ہو صاحب اور ہم کسی کے لیے اسپیشل ہو, پتہ چلا بڈھے بیٹھے ہوئے چونچے لڑا رہے ہیں. ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے, اس نے کہا بھائی اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں کینیڈا سے یہاں کیوں آئی, یہی سب کچھ یہاں بھی ہونا تھا, یہ ایک اسلامی ملک ہے تو وہاں پر بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے, یہاں بھی سب کچھ ہوتا ہے, فرق کیا رہا ہمارے ان میں, ایک مسلمان ملک میں اور غیر مسلموں کے ملک میں کیا فرق ہے, بلکہ ہم سے زیادہ امن و امان وہاں پر, ہم سے زیادہ جو ہے وہ ایمانداری ان کے وہاں پر, یہاں تو بے ایمانی کا راج, دھوکہ دہی, فریب, چوری. ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کورنگی کے اندر ایک صاحب بیچارے آسٹریلیا سے 11 سال کے بعد اپنے گھر لوٹ رہا تھا, اے ایس آئی کورنگی کا, وہاں سے کسی نے فون کیا جہاں وہ جانا تھا, سیالکوٹ سے غالب سیالکوٹ جانا تھا, وہاں سے کسی صاحب نے فون کیا ایس آئی کو کہ صاحب وہ ہمارے دوست دوست آ رہے ہیں ان کو آپ لے لیں. ایس آئی صاحب وردی پہن کے جاتے ہیں ایئرپورٹ پر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ, ان کو ٹیکسی میں بٹھایا, لایا کہ کورنگی کے اندر ان کو قتل کر دیا, اس کا مال وال سب ریال اور یورو جو بھی تھا سب لوٹ لیا, پکڑا, پکڑ لیا اس کو بعد میں دوسرے تیسرے دن, اور گورنمنٹ کے جو ہے وہ اسلحے سے اس کو مارا, بعد میں اپنی طرف سے دو گولیاں اس میں ڈال دی. تو یہ حال ہے کہ ایک بیچارہ 11 سال کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس آ رہا ہے, اس کی بتائیے کیا اس کی سوچیں ہوں گی, ادھر گھر والوں کی کیا ہوں گی کہ میں اس کے 2 بجے اس بیچارے کی واپسی کی فلائٹ تھی آگے سیالکوٹ جانے کے لیے. یہ ہمارے ملک کے اندر یہ حال ہے, جو جن کو ہم محافظ سمجھتے ہیں وہ چور, زیادہ تر جرائم ڈاکے چوریاں جتنے ہوتی ہیں زیادہ تر ایسے ہی لوگ کر رہے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے پولیس والے تھے, آخری بات ہے سارے اس میں نہیں ہوں گے, اچھے بھی ہوتے ہیں ہر ایک میں ہر جگہ, لیکن بہرحال ہے تو صحیح, لیکن ساری بات کیا ہے, دین نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ کا اگر خوف ہو دل میں کوئی کیوں کرے گا, آج تو وہ زمانہ آ گیا اب صرف پولیس والوں تک ہی بے دینی نہیں رہی, فوج بے دین, اللہ ماشاء اللہ پولیس میں بے دینی, اب کوئی جناب سویلین ہے تو وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کام آسانی سے ہو جاتے ہیں, وہاں بھی جائیے تو سب سارا کام چوپٹی پڑھاؤ, تو جہاں چلے جائیے سارا کا سارا وجہ یہی کہ اب ہماری ایک ہی سوچ اور محور پیسہ آئے کسی طریقے سے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے, لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے, بس ایک ہی فکر ہوگی کہ پیسہ آئے کیسے بھی آئے کسی بھی طریقے سے آئے, سٹا کھیل کے آئے, جوا کھیل کے آئے, یا کسی کو قتل کر کے آئے, کسی ڈاکہ ڈال کے, یا کسی کا مال ویسے ہی قبضہ کر کے کسی بھی طریقے سے. ابھی بالکل میرے یعنی ہاتھوں کی بات ہے اور آنکھوں دیکھی بالکل میرے سامنے کی, ایک صاحب نے کسی کو پیسے دیے میرے سامنے, اور اس کے بعد چند دن گزرے اس نے کہہ دیا مجھے تم نے نہیں دی, قرآن اٹھا لیا اس نے کہ مجھے دیے ہی نہیں پیسے, بالکل سامنے کی بات, نہ قرآن کی کسی کی نظر میں اہمیت, نہ اللہ کے, نہ اس کے رسول, لیکن یہ ساری باتیں غفلت کی ہیں, دین سے دوری کی ہیں, دین کے جیسے جیسے ہم قریب ہوں گے انشاءاللہ ویسے ویسے سوجھ بوجھ پیدا ہوگی, آدمی پھر خوف کرے گا کہ ہم کسی کے ساتھ ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آگے چل کر ہمیں نقصان پہنچے, کیونکہ یہ جو کچھ بھی بے دینی ہے اصل میں ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں, اپنے بچوں کا نقصان کر رہے ہیں, اپنی اولاد کا نقصان کر رہے ہیں, جو کچھ بھی ہم کھائیں گے پھر حرام ہی کھائیں گے, انگارے وہ پیٹ میں جا رہے ہیں. ان الذین یاکلون اموال الیتامى, جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں, یاکلون فی بطونہم نارا ظلمن, ظلمن کی بھی ظلم, انما یاکلون فی بطونہم نارا, یہاں تو یتیم کا ہے اور دوسری جگہ مطلقاً ہے کہ مال حرام جو کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. مفہوم بہر, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے, اور جتنے طریقے باطل ہیں ان سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے. ایک اعلان سن لیجیے ان شاء اللہ,
یہی میری زندگی کا وظیفہ ہے کہ جب بھی